الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا وَالْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین سورہ انفال کا ہمارا مطالعہ جاری ہے آخری دو رکوع ہیں یا ایہا النبی خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی حرض المؤمنین علی القتال اہل ایمان کو قتال پر ابھاریے ان کو شوق دلائیے ان یکم منکم اب یہ آغاز تھا لہذا ابھی والنٹریلی مطلب جہاد میں شرکت ہے قتال میں شرکت ہے نفیر عام نہیں ہے ہر ایک پہ لازمی نہیں ہے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اسی میں تمہاری زندگی ہے جیسے کہ شروع میں پہلے رکوع میں آ گیا تھا کہ اللہ اور اللہ کی رسول کی پکار پر لبیک کہو اس پکار پر لبیک کہنے میں ہی تمہاری زندگی ہے تمہاری حیات ہے تو اے نبی آپ اہل ایمان کو قتال پر ابھاریے ان کو شوق دلائیے ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین اگر تم میں سے 20 شخص ہوں گے ثابت قدم رہنے والے استقامت دکھانے والے تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر یعنی 1:10 کی ریشو ہے 20 ہوں گے اہل ایمان ثابت قدم رہنے والے تو وہ غالب ہوں گے 200 پر وَإِن يَكُم مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اگر 100 شخص ایسے ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر بھاری ہوں گے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اس لیے کہ وہ کافر جو ہیں وہ بات کو سمجھتے نہیں تفقہ ہی نہیں ہوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ان کے اہل ایمان جو یہ 1000 یا 100 ہوں گے جو اپنے سے 10 گنا تعداد پر کافی آئیں گے یہ وہ مہاجرین اور انصار ہیں جو سبقت لے گئے ایمان میں جو بہت یعنی پکے اہل ایمان اور تربیت یافتہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الان خفف اللہ عنکم اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا تخفیف کر دی وعلم ان فیکم ضعفا اور اللہ نے جان لیا اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے اندر کمزوری آ گئی وہ جو مہاجرین 100-150 مجرب مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے جنہوں نے ماریں کھائی ہوئی تھیں وہ تو بہت ثابت قدم رہنے والے تھے وہ ان حالات میں بھی ثابت قدم رہے اور انصار میں سے بھی جو سابقون الاولون تھے وہ بھی اپنی یعنی خاص شوق سے ایمان لے کر آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر انہوں نے بیعت کی تھی مکے میں حج کے موقع پر اور دعوت دی تھی کہ آپ مدینہ تشریف لائیے ہم آپ کی حفاظت کریں گے لہذا ان کا بھی مقام انہی کے برابر تھا لیکن اب جب بعد میں اور لوگ بھی ایمان لانے لگے تو کلیکٹیولی کوانٹیٹیولی وہ ایمان جو ہے اس میں ضعف آ گیا تو اب اللہ تعالی نے تم پر سے وہ بوجھ ہلکا کر دیا اور اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے فَإِن يَكُم مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ لہذا اللہ نے اس کی جو ہے وہ ریشو کم کر دی اگر تم میں سے 100 شخص ایسے ہوں گے صبر کرنے والے ثابت قدم رہنے والے تو وہ غالب آئیں گے 200 پر اور وَإِن يَكُم مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ اور اگر 1000 ایسے ہوں گے تو وہ 2000 پر غالب آئیں گے اللہ کے حکم سے وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ اور اللہ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسطن فی الارض اور کسی نبی کے لیے سزاوار نہیں ہے زیب نہیں دیتا کہ وہ قیدی رکھے اپنے پاس جب تک کہ زمین میں خوب خونریزی نہ ہو چکی ہو یعنی قتال جو ہے جنگ جو ہے وہ پورے اختتام تک نہ پہنچ چکی ہو دشمن جو ہے اس کا قلع قمع نہ کر دیا جائے جڑ نہ کاٹ دی جائے تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا اب یہ معاملہ ہے کہ جب 70 جو قیدی آئے تھے بدر میں سے اور ان لوگوں کے بارے میں مشاورت ہوئی مدینے میں تو کہ ان کو کیا کیا جائے ان قیدیوں کے ساتھ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کفار کے بارے میں اشداء الکفار وہ ان کی کیفیت تھی، ان کا تو مشورہ یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور جس جس کے یہ رشتہ دار ہیں قریبی رشتہ دار وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، مکے والوں کے مطلب رشتہ دار تھے نا جو مہاجرین آئے تھے انہی کے رشتہ دار تھے، حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی ایک تو قتل ہو گئے تھے بدر میں اور ایک گرفتار ہو کر آئے تھے، حضرت عمر کے اپنے جو ماموں تھے یا چچا تھے ان کو بھی قتل کیا گیا تھا، اس طرح بہت سے جو لوگ جو تھے رشتہ دار تھے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے ان میں گرفتار جو قیدی تھے، اس طرح حضور کے داماد جو تھے وہ بھی ابو العاص وہ بھی تھے ان میں سے، تو مشاورت یہ ہوئی تو اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے دقیق القلب تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور یہی رائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رؤوف اور رحیم تھے جیسے کہ سورۃ توبہ کے آخر میں الفاظ آ جائیں گے ان کے حوالے سے، تو مشاورت کے بعد یہی ہوا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اول تو قیدی رکھنا ہی جو ہے وہ نبی کے لیے سزاوار نہیں جب تک کہ پوری طرح جو ہے دشمن کا قلع کمانا کر دیا جائے، تُرِید عُرَدَ الدُّنْيَا تم نے جو یہ فدیہ لیا ہے کیا تم دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو، وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ جبکہ اللہ جو ہے وہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا، وَلَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اگر ایک بات اللہ نے پہلے لکھ نہ دی ہوتی تو جو تم کو بہت ایک عظیم عذاب پہنچتا اس بات سے، اب یہ کنڈون اس لیے کر دیا کہ سورہ محمد جو ہے وہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہو چکی جس میں قتال کا حکم آیا اور وہاں چوتھی آیت جو تھی اس میں اس چیز کی گنجائش موجود تھی، مطلب اجتہادی غلطی ہو گئی، وہاں پر بھی کہا یہی گیا تھا کہ جب خوب جنگ جو ہے وہ اپنا ہتھیار رکھ دے یعنی جنگ ختم ہو جائے، تو اس کی آیت نمبر 4 ہے فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے آمنا سامنا ہو تو خوب گردنیں مارو، حَتَّى اِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا جب خوب خون ریزی ہو چکے اور اس کے بعد پھر چاہے تم ان جو بھی گرفتار آئیں ان کو چاہے احسان کر کے ہی واپس کر دو یا فدیہ لے کے واپس کر دو، یہاں تک کہ جنگ جو ہے وہ اپنے اوزار رکھ دے یعنی جنگ پوری طرح ختم ہو جائے، ابھی تو یہ ابتدا ہوئی تھی، ابھی تو وہ 1000 میں سے 70 قتل ہوئے تھے 70 قیدی بنے تھے باقی تو واپس بھاگ گئے تھے، وہ دوبارہ بھی انہوں نے آ کے غزوہ احد میں جیسے کہ اگلے سال دوبارہ آئے پھر اس کے بعد غزوہ احزاب میں 10,000 کا لشکر وہ جمع کر کے لے آئے، تو یہ جنگ تو ختم ہوئی جا کر فتح مکہ کے موقع پر، تو ابھی سے جو قیدی رکھ لیے گئے ہیں گرفتار کیے گئے اور ان کو فدیہ لے کر چھوڑا جا رہا ہے، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، لیکن چونکہ قانون میں گنجائش موجود ہے اس کی انٹرپریٹیشن میں ایک مطلب ہے اجتہادی وہ ہو سکتی ہے خطا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو کنڈون کر دیا، اب وہ مسئلہ پیدا ہوا کہ جو فدیہ لیا گیا ہے اگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور ہم نے قیدی فدیہ لے کر چھوڑے ہیں تو یہ فدیہ ہمارے لیے استعمال کرنا جائز بھی ہے کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی نرمی فرمائی، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا تو اب جو تمہیں غنیمت، اب یہ غنیمت میں مال غنیمت میں یہ فدیہ بھی شامل تھا، جو کچھ تمہیں غنیمت ملی ہے یہ حلال ہے طیب ہے اس کو کھا لو، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيم بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اللہ نے اس غلطی کو معاف کر دیا، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم اور اے نبی کہہ دیجئے ان قیدیوں سے جو تمہارے ہاتھ میں ہیں کہ اگر اللہ جانے گا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے، اب ان میں سے بہت سے اصل میں پکڑے وہ گئے تھے جو دل سے ساتھ نہیں آئے تھے، لڑائی میں دل سے شریک نہیں ہوئے تھے، اسی لیے آسانی سے گرفتار بھی ہو گئے، بہت سے جو تھے جن کے دل اسلام کی طرف مائل تھے، تو انہی سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے کہلوا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ جانے گا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے فدیہ اللہ اس سے بہتر تمہیں دے دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورُ الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ اور اگر تم چاہو گے خیانت کرنی یعنی پھر دوبارہ تم مقابلے میں آؤ گے اللہ اور اس کے رسول کے، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ تو اس سے پہلے بھی تم اللہ سے خیانت کر چکے، یعنی تم نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا، تم پھر کفار کے ساتھ ہو کر آ گئے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے تمہیں پکڑوا دیا۔ میں نے جیسے کہا کہ یہ وہی لوگ تھے جن کے دل نرم ہو چکے تھے اسلام کے لیے، بے دلی سے لڑائی میں آ گئے تھے، سب کے بس وہ برادری ہے، قبیلہ جا رہا ہے، اب انکار بھی نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ بد دل تھے لہذا پکڑے گئے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تو ہر بات کا جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اب اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ جو اہل ایمان تھے جنہوں نے اس مہم میں شرکت کی، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، ہجرت کی اور اپنے جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ تو والنٹری آرمیز ہوتی تھیں، پیڈ آرمی نہیں تھیں، جو بھی مطلب اس میں حصہ لیتا تھا جہاد میں وہ اپنی جان اور مال کے ساتھ، جانور بھی اس کا، مال بھی اس کا، زادہ راہ بھی اس کی، اپنی جان لے کر حاضر ہوتا تھا۔ تو جنہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے ان کو جگہ دی، مدد کی، ٹھکانہ دیا، مہاجرین آئے تھے، ان کو اپنے ہاں رکھا ہے، ان کو ساتھ بٹوارا کیا اپنے گھروں کا اور اپنے مال کا، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، اور وہ جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان سے تمہاری کوئی ولایت کا رشتہ نہیں ہے، یعنی تمہارے ان سے کوئی سروکار نہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں یہ لازمی تھا کہ جو شخص ایمان لائے وہ اپنا گھر بار چھوڑے اور مدینے میں آ جائے، تاکہ مدینے میں مسلمانوں کی قوت مجتمع ہو، ایک جگہ ہو، اکٹھی ہو۔ لہذا جو لوگ ایمان تو لے آئے ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، اب ان کے ساتھ تمہاری رفاقت یا ولایت کا رشتہ نہیں ہے، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کر کے تم سے آ ملیں۔ وَإِن اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ تم سے مدد چاہیں دین کے معاملے میں تو تم پر لازم ہے کہ ان کی مدد کرو، إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس کے کہ اس کی قوم کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو، پھر اگر وہ ایمان لا کر تم سے مدد چاہے تو تم جا کر ان پر، یعنی حملہ کر کے اس کو نکال کر نہیں لا سکتے، تم اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کی اس پر نگاہ ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو یہ کافر ہیں یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير، اگر تم ان باتوں کا خیال نہیں رکھو گے، اگر اہل ایمان اکٹھے نہیں ہوں گے اور ایک دوسرے کی پشت پناہی نہیں کریں گے تو زمین میں فساد پھیلے گا اور فتنہ پھیلے گا، بڑی خرابی ہوگی۔ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اب ایمان کی ایک تعریف آئی تھی شروع میں، وہاں پر کیا تھا کہ جب ان کو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، والا ربی میں توکلون، اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ اب یہ اس کے مقابلے میں دوسرا رخ ہے اے ایمان کا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور انہوں نے ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑا، کس لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کی، لڑائی کی۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی مدد کی، ان کو ٹھکانہ دیا، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ بھی حقیقی مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بھی بخشش ہے اللہ کی طرف سے، ان کی پچھلی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، ورزق کریم، اور بڑی باعزت روزی ہے ان کے لیے۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم، یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہو گیا جو سبقت لے گئے تھے، جو پہلے ایمان لے آئے تھے، بعد میں بھی جو لوگ ایمان لائیں ان کے بعد بھی، اور وہ بھی ہجرت کریں اور وہ بھی جہاد کریں ان کے ساتھ، معکم، اے مسلمانوں تمہارے ساتھ ہو کے، فاولائک منکم، تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ساتھی ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، لیکن اللہ کے قانون میں جو رحمی رشتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں ایک دوسرے کے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی تھی مہاجرین اور انصار کے درمیان، بھائی بھائی بنا دیا تھا، اور انصار نے اتنا ایثار کیا تھا کہ اپنا گھر جو ہے اس میں آدھا آدھا کر لیا، بٹوارا کر لیا ہر چیز کا، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں کہ میری ان بیویوں میں سے پسند کر لو، میں اسے طلاق دے دوں گا، تم اس سے نکاح کر لینا۔ تو اتنا ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کیا تھا، تو کوئی ایسا نہ ہو کہ وراثت میں بھی ان کو حصہ دار بنا دیا جائے، نہیں اپنی زندگی میں تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن جو اللہ کا قانون وراثت ہے اس میں رحمی رشتوں کی جو افضلیت ہے وہ برقرار رہے گی، جو اس میں جو پرائرٹی ہے ان اللہ بکل شیئن علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ سورہ انفال تھی، قرآن حکیم کی جو ترتیب ہے ہمارے سامنے، ہمارے ہاتھوں میں ترتیب مصحف ہے، اگر ہم اس پہ غور کریں تو وہ ترتیب نزولی سے اس کی مطابقت نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ تو قرآن حکیم کی ابتدائی سورت، بہت عظیم دعا ہے جس میں انسان دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ تعالیٰ جواب میں پورا قرآن سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو شروع ہی میں چار مدنی صورتیں ہیں جن میں کہ شریعت کے احکامات، آگے اب ہمارے لیے، ہم اہل ایمان ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس قرآن کو مصحف کو اس طرح ترتیب دیا۔ اور اس کے بعد دو صورتیں مکی وہ آئیں، سورہ نام، سورہ اعراف، جس میں کہ مشرکین مکہ پر اس وقت جو بنو اسماعیل تھے ان پر حجت تمام کر دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے بھی ممتاز ہیں انبیاء میں کہ آپ کی بعثتیں جو ہیں وہ دو ہیں، ایک تو بعثت خصوصی تھی بنو اسماعیل کے لیے جہاں مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو مکے کی سرزمین میں، حجاز کی سرزمین میں، وہ ان کی بعثت خصوصی تھی بنو اسماعیل کی طرف، مشرکین مکہ کی طرف، لیکن خاتم النبیین بھی ہیں، اب آپ کے پاس نبوت اور رسالت کا ادارہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، لہذا پوری بنی نوع انسان کے لیے ایک بعثت عمومی ہے، رہتی دنیا قیامت تک کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہیں اور اب قرآن ہی فائنل ہدایت ہے، وہ ان کی بعثت عمومی ہے تمام لوگوں کی طرف، بنی نوع انسان کی طرف۔ سورہ انفال میں اس حجت تمام ہونے کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ کی سنت رہی، جیسے کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کے واقعات بیان کر کے مثالیں بیان کر دیں کہ جب کوئی قوم اپنے رسول کو قتل کرنے پر یا اس کو جلا وطن کرنے پر آمادہ ہو جاتی تھی تو پھر ایک وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اہل ایمان ساتھیوں ساتھ وہاں سے نکالتے تھے اور قوموں پر عذاب استثال آتا تھا، وہ قوم نسیہ منسیہ ہو جاتی جیسے کبھی وہاں رہی نہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بھی ہیں اور ان کی رحمت للعالمین کا ایک مظہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ آپ کی قوم پر جو بعثت خصوصی بھی جس قوم میں ہوئی بنو اسماعیل، اس پر عذاب استثال نہیں آیا، اللہ نے ان کو موقع دیا۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اور اس کے بعد جو ہم ابھی آئے میں سورہ توبہ ہم شروع ہونے والی ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور تقریباً سارے لوگ ہی ایمان لے آئے، گنتی کے چند لوگ ہیں جن کو قتل کیا گیا، جو پھر بھی یعنی اس اللہ کی رحمت کے باوجود، اللہ کے نبی کی رحمت للعالمینی کے باوجود جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، صرف وہ لوگ تھے جن کو قتل کیا گیا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جو بالکل ایک اعلان عام کر دیا کہ سب کو ہی معافی دے دی، لا تصریب علیکم الجوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جو میں نے میرے بھائی نے کہا تھا یوسف نے وہی میں تم سے کہتا ہوں، انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، اور سب کے سب ہی ایمان لے آئے، گنتی کے چند لوگ بہت انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جن کو قتل کیا گیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا بھی ایک مظہر ہے، لیکن عذاب کی قسط جو ان پر آئی چونکہ حجت تمام ہو چکی تھی، لہذا پہلا عذاب یہ تھا کہ جو ہم نے غزوہ بدر میں پڑھا کہ ان کو مکے سے نکالا گیا اور ان کے بڑے جو نامی گرامی جو کٹر دشمن تھے اسلام کے وہ بدر میں قتل ہو گئے، یہ پہلی قسطی عذاب کی۔ اور ابھی ہم سورہ توبہ پڑھیں گے، اس میں الفاظ آ جائیں گے کہ عذاب کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ استعمال کیا کہ اہل ایمان کے ہاتھ سے ان دشمنان اسلام کو قتل کروایا، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو عذاب بھیجتے، یہ الفاظ آ جائیں گے سورہ توبہ میں۔ تو یہ طریقہ تھا، غزوہ بدر سے وہ عذاب کی پہلی قسط تھی، وہاں شروع ہوا اور درمیان میں بہت سی مہمات ہوئیں، اور اب ہم جو سورہ توبہ شروع کرنے والے ہیں اس میں جو ابتدائی رکوع ہیں پانچ رکوع، اس میں وہ فتح مکہ اور فتح مکہ سے بعد کے حالات ہیں، جو سن ذیقعد 9 ہجری میں جو آیات نازل ہوئیں، اس حج میں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں ادا کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں حج نہیں کیا، تو وہ آیات آئیں گی اور وہ اس عذاب کی آخری قسط ہے، وہ الفاظ جو ہمیں پڑھنے جا رہے ہیں وہ عذاب کا ایک دوسرا انداز ہے، لیکن ان پر مشرکین مکہ پر وہ عذاب اس انداز میں آیا ان دو صورتوں کے بعد کہ جو مکی صورتیں تھیں اس میں اتمام حجت ہو گیا، لہذا سورہ انفال اور سورہ توبہ ان کو اکٹھا کیا گیا، حالانکہ اس کے علاوہ غزوہ احزاب ہے اس کا ذکر وہاں پڑھیں گے، پھر اور غزوات ہیں جن کے حوالے آئیں گے سورہ اس میں آ جائے گا، حشر میں حوالہ آ جائے گا، بہت سی اور مہمات تھیں، لیکن یہ آغاز اور انتہا جو تھی وہ دو صورتیں سورہ انفال اور سورہ توبہ ساتھ ساتھ ہیں۔ سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے، اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، حضرت علی کا ایک قول اس حوالے سے ہے کہ اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کی شکل کفار پر اور منافقین پر بہت سخت آیات ہیں، لہذا اس کے شروع میں اللہ کی صفت رحمانیت کا ذکر نہیں آیا، صفت رحمت کا ذکر نہیں آیا. واللہ عالم، اس کے علاوہ جو بھی فصل الگ صورت شمار ہوتی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے فصل کے لیے لکھ دیا جاتا ہے دو صورتوں کے درمیان، وہ یہاں موجود نہیں ہے. بالکل ابرپٹ آغاز ہے اس کا. برات من اللہ و رسول ہی للذین آہدتم من المشرکین. اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کر رہے ہیں شروع سے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پڑھ سکتے ہیں، صرف بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے. اس کے علاوہ کسی چند مصاحف قرآن نے جو ہیں ان میں لکھا ہوتا اعوذ باللہ من النار و من شر الکفار و من غضب الجبار والعزت للہ وللرسول وللمومنین برات من اللہ و رسول ہی، یہ بھی کہیں مصحف میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا. برات من اللہ و رسول ہی للذین آہدتم من المشرکین، برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کے لیے، اے مسلمانوں جن سے تم نے عہد کیے ہوئے ہیں. سورہ مبارکہ 16 رکوعوں پر مشتمل ہے سورہ توبہ. اس میں دو اس کے واضح حصے ہیں، پہلے 5 رکوع جو ہیں ان کا تعلق فتح مکہ سے قبل کے حالات سے ہے، وہ دوسرے اور تیسرے رکوع میں آئیں گے. پہلا، چوتھا اور پانچواں رکوع جو ہے وہ ذیقعد 9 ہجری میں وہ آیات نازل ہوئیں جن کو کہ اس حج کے موقع پر پڑھ کر سنا دیا گیا، جس میں وہ مشرکین مکہ کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی کی قوم تھی اس کے لیے عذاب کی ایک شکل ہے. پھر باقی 11 رکوع جو ہیں وہ غزوہ تبوک سے متعلق ہیں، اس میں مختلف خطبات ہیں، کچھ آیات ہیں جو غزوہ تبوک میں روانگی سے پہلے جبکہ نفیر عام تھی ابھارا جا رہا تھا جہاد کے لیے اس وقت نازل ہوئیں، کچھ جاتے ہوئے سفر کے دوران نازل ہوئیں، کچھ وہاں جو قیام تھا تبوک میں وہاں نازل ہوئیں، کچھ واپسی کے سفر میں نازل ہوئیں، اور کچھ واپس آنے کے بعد آیات نازل ہوئیں، وہ 11 رکوع ہیں. لیکن زمانی ترتیب الٹ ہے، غزوہ تبوک پہلے ہوا ہے، رجب 9 ہجری میں ہوا، تو ان کی آیات بعد میں ہیں، جبکہ وہ جو شروع میں جو میں نے ابھی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ ذیقعد 9 ہجری میں شامل ہوئیں، نازل ہوئیں، جو کہ جن کا اعلان حج کے موقع پر کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 10 ہجری میں حج کیا تھا، اس کی وجہ بھی آگے آئے گی، میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا. تو برات اعلان ہے، اور یہ بڑے یعنی ابرپٹ انداز ہے، جو خاص طور پہ ایک دھمکی دینے والا انداز ہے مشرکین مکہ کو، کہ اب اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے لیے جن کا تم سے معاہدہ ہے، اور یہ وہ معاہدہ ہے، ان کی بات ہو رہی ہے جو غیر میعادی معاہدہ تھا جن لوگوں کے ساتھ، ان کو وہ معاہدے کو مطلب اس سے برات کا اعلان کر دیا گیا. جیسے ہم نے سورہ انفال میں پڑھا تھا کہ مسلمانوں کو یہ زیبہ نہیں ہے کہ معاہدہ ہوتے ہوئے کسی پر کوئی اقدام کیا جائے، پہلے معاہدے کو ختم کیا جائے، اس کے بعد کسی کے خلاف اقدام ہو سکتا ہے. لہذا علل اعلان ان کے ساتھ برات کا اعلان کیا جا رہا ہے. فصیحو فی الارض 4 اشہر، اب تم زمین میں گھوم پھر لو 4 مہینے. وعلموا انکم غیر معجز اللہ، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وان اللہ مغزل کافرین، اور یہ کافروں کے لیے رسوائی کر، اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. یہ اب ان کی رسوائی ہے، یہ عذاب ہے کہ ان کو 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی، یعنی حج کے 3 مہینے ہوتے ہیں، 1 مہینہ اور، یا 4 مہینے ہے، 3 مہینے تو ویسے ہی محترم ہوتے ہیں، 1 مہینہ ان کو اور ایڈیشنل مل گیا ان لوگوں کو، کہ جن کے ساتھ میعادی معاہدہ نہیں تھا، غیر میعادی معاہدہ تھا. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ کی طرف سے سنا دینا ہے اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو اس حج اکبر کے دن. یہ حج اکبر ہمارے یہاں اسے حج یہ کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ جمعے کو اگر حج ہو جائے 9 ذی الحج تو وہ حج اکبر ہے، لیکن عمرہ حج اصغر وہاں کہلاتا تھا، اور حج جو ہے اس کو حج اکبر کہا جاتا تھا. سن 9 ہجری میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد بھیجا، اس کو اس پر امیر بنایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس سال مشرکین نے بھی حج کیا، لہذا وہیں پر ان کو یہ پڑھ کر سنایا جائے گا اعلان. اور جب یہ آیات نازل ہوئیں تو وہ وفد جو ہے وہاں سے مدینے سے روانہ ہو چکا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا، یہ آیات کہ یہ وہاں پڑھ کر سنانی ہے. اور جب ان کی ملاقات راستے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، تو ڈسپلن اس جماعت کا یہ تھا کہ انہوں نے فوراً پوچھا کہ اب تو آپ آئے ہیں تو امیرون او مامورون، آپ امیر ہیں یا مامور ہیں، تاکہ اگر آپ کو امیر بنا کر بھیجا گیا، مجھے ریپلیس کیا گیا، تو میں جگہ چھوڑ دوں. انہوں نے کہا نہیں، امیر آپ ہی ہیں، میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے اللہ کا یہ فرمان میں پڑھ کر سنا دوں.
اور اس زمانے کا رواج یہی تھا کہ کسی کی طرف سے جب کوئی فرمان پڑھ کر سنایا جاتا اس کا کوئی قریبی عزیز وہ فرمان جو ہے پڑھ کر سناتا تھا. لہذا یہ اعلان سنانے کے لیے جو آیات نازل ہوئیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا اس موقع پر. ورسولہ اور اللہ بھی بری ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, وارننگ دے دی گئی اگر تم باز آ جاتے ہو توبہ کرتے ہو تمہارے حق میں بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم نہیں مانو گے پیٹ پھیرو گے. فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, پھر دوبارہ وہ الفاظ آئے گا تو جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکو گے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, یعنی اس میں تو انداز تنزیہ ہی ہے اس سورہ مبارکہ میں, اور بشارت دے دیجئے کافروں کو دردناک عذاب کی. إِلَّا الَّذِينَ آهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ, اب یہ استثناء آ گیا اس قانون سے کہ سوائے ان لوگوں کے جن کا تم سے معاہدہ ہے مشرکین کا مشرکین کے ساتھ. ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا, اور وہ اس میں کچھ کمی نہیں کرتے, یعنی انہوں نے کبھی اس معاہدے کو توڑنے کی کوشش نہیں کی. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ, نہ تمہارے خلاف مقابلے میں آئے اور نہ کسی اور کی مدد کی. احدن کسی کی بھی. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ, تو ان کے عہد پورے کرو اس مدت تک کے لیے. پہلے جو اعلان تھا وہ غیر میعادی معاہدوں کے لیے تھا, اگر میعادی معاہدے ہیں ان کے لیے استثناء یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے کوئی اس میں اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے, تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا, تمہارے مقابلے میں نہیں آئے, تو ان کی وہ عہد کی مدت پوری کی جائے گی. اس کے بعد ان کے لیے بھی یہی اعلان ہے برات کا. ان اللہ یحب المتقین, بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے. فَإِذًا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, اور پھر جب یہ محترم مہینے گزر جائیں, یہ چار مہینے کی جو مہلت دی گئی اس میں کسی سے تعرض نہیں کیا جائے گا, لیکن یہ چار مہینے گزر جانے کے بعد پھر مشرکین کے ساتھ کیا ہوگا؟ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ, کہ ان کو قتل کرو. حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, جہاں بھی تم ان کو پاؤ. وَخُذُوهُمْ, ان کو پکڑو. وَاحْصُرُوهُمْ, ان کا گھیراؤ کرو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ, اور ان کی گھاس میں بیٹھو ہر جگہ. فَإِن تَابُوا, اگر وہ توبہ کر لیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ, نماز قائم کریں زکات دے. فَخُلُّوا سَبِيلَهُمْ, تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو. یہ ایمان کی, یعنی ایمان اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لے, اب جان بچانے کے لیے پڑھا, جیلا وطن نہیں ہونا چاہتا, اب یہاں رہنا ہے تو قتل کر دیا جاؤں گا میں کلمہ پڑھ لوں, تو وہ تو اس کے دل کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ. لیکن مسلمانوں کو یقین دلانے کے لیے ظاہر میں دو کام اس کو کرنے پڑیں گے, ایک نماز پڑھنی پڑے گی اور ایک زکات دینی پڑے گی. ایمان کس کا کتنا ہے ہم میں سے, یہ تو اللہ جانتے ہیں. ظاہری مظہر کیا ہے؟ فوری طور پر زکات بھی سال کے بعد چلیں فرض ہوگی, فوری طور پر نماز پڑھنے کا ہے. اور آج اہل ایمان مسلمان جو کہلاتے ہیں کلمہ گو, ان میں سے کتنے لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں؟ یہ حساب آپ خود لگا لیجئے. اور اس معاملے میں مسالک جو ہمارے ہیں ان میں کوئی اتنا اختلاف نہیں ہے. باقی تین مسلک جو ہیں تو ان میں تو یہی ہے کہ وہ اگر توبہ نہیں کرتا, کوئی نماز نہ پڑھتا ہوا بندہ سامنے آ جائے, اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک, توبہ نہیں کرتا قتل کر دیا جائے. صرف امام ابو حنیفہ کے ہاں رعایت ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے, یہاں تک کہ اس کو قید میں موت آ جائے, یہ رعایت بھی ان کے ہاں ہے, ورنہ باقی مسالک میں اتنی رعایت بھی نہیں ہے. نماز ظاہر میں فوری طور پر مظہر ایمان کا, اور زکوٰۃ, اور زکوٰۃ بھی اتنی ضروری ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مانعین زکوٰۃ جو تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا, جبکہ باقی بہت سے اہل ایمان, حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ ذرا حالات سازگار نہیں ہیں, کچھ نرمی کیجئے, تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا میں زندہ ہوں اور دین تبدیل کیا جائے گا. زکوٰۃ بھی اتنی ضروری ہے کہ اگر یہ اونٹ کے ساتھ رسی دیتے تھے, اگر اب رسی دینے سے انکاری ہوں گے تو میں جہاد کروں گا ان کے خلاف. اور ان کا کہنا مانے نے زکوٰۃ کا یہ نہیں تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے, صرف انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنی مرضی سے دے دیں گے, لیکن کہا کہ نہیں سرکاری طور پر جمع ہوگی اور بیت المال میں جمع ہوگی. فخلوا سبیلہم, یہ دو کام کر لیں پھر راستہ چھوڑ دو ان کا. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ, اور اگر مشرکین میں سے کوئی پناہ مانگے, یعنی اب سب کو تو پورے دین کا علم نہیں ہو گیا, ہو سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں, پاکٹس ہوں کہ جہاں پر دین کی تعلیمات نہ پہنچی ہوں, اگر کوئی پناہ مانگے آپ سے تو فاجر ہو, اس کو پناہ دو. حَتَّى يَسْمَعْ كَلَامَ اللَّهِ, یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے, قرآن سن لے, بات اس کو سمجھائی جائے. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَ, اور یہ نہیں کہ قرآن سنا دیا پھر کہا کہ نہیں دیکھو یہ لکھا ہوا ہے ایمان لاؤ فوراً ایمان, نہیں, پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو, موقع دو اس کو. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ, اس لیے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں, علم نہیں رکھتے. یہ وہ پہلی چھ آیات ہیں ان تین رکوعوں میں سے, اس کا اگلا حصہ چوتھے پانچویں رکوع میں آئے گا, جو ذیقعد 9 ہجری میں نازل ہوئیں اور ان کو سنانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا گیا، جس میں کہ مشرکین کے لیے رسوائی تھی اور ان کے قتل کا حکم تھا 4 مہینے کے بعد، 4 مہینے کی رخصت دی گئی تھی۔ اب جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ نازل ہوئی ہیں فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی رمضان میں، اس سے پہلے صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس کا ذکر سورہ فتح میں آ جائے گا 26ویں پارے میں، اور صلح حدیبیہ میں 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا جنگ نہ کرنے کا مشرکین مکہ کے ساتھ، لیکن 1 سال ہی میں انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، ان کے ایک حلیف قبیلے نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں معاہدہ ٹوٹ گیا۔ حضرت ابو سفیان نے بہت کوشش کی کہ معاہدے کو رینیو کر لیں، وہ مدینہ چل کر بھی آئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تفصیلات ہیں لیکن مختصر یہی ہے کہ اس معاہدے کو رینیو نہیں کیا، حالانکہ ابو سفیان جو اس وقت سردار تھے مکے کے وہ خود چل کر آئے، لیکن معاہدہ رینیو نہیں کیا گیا، اور لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اب اس کا مطلب ہے کہ مکے والوں کی شامت آنے والی ہے۔ لیکن مدینے میں ایسے لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے مطلب اس وقت بھی ایسی باتیں کیں کہ میں نہیں کچھ مطلب نرمی کرنی چاہیے، آخر کو وہ بھی کچھ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، آخر خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اور اب ان میں اتنا دمخم نہیں رہا، وہ اب حملہ نہیں کریں گے تو خام کا ہم جا کر ان پر مطلب ان پر حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل فرما رہے ہیں مشرکین کے مقابلے میں اہل ایمان کو ان کے ابھارنے کے لیے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسوله الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی عہد مگر ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے تو وہاں سے معاہدہ کیا مسجد حرام کے قریب، یعنی وہ فتح جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، اگر وہ معاہدے پر کاربند رہے تو تم بھی کاربند رہو، ان اللہ یحب المتقین، پہلے بھی معاہدے کے حوالے سے یہی الفاظ آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے جو اپنے معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں۔ کیف وان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، اور کیوں کر ان کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے کہ اگر وہ تم پر قابو پا لیں، ان کو غلبہ مل جائے، پھر وہ تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت داری کا لحاظ کریں نہ کسی عہد کا۔ یعنی عہد تو انہوں نے اس وقت اس لیے کیا تھا، ان کو معلوم تھا کہ یہ 1500 جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ بڑے پکے آئے ہیں، اس لیے ان کو معلوم تھا کہ چونکہ جنگ کرنے کا فائدہ نہیں، معاہدہ کر لیا، جیسے ہی کسی قبیلے کو موقع ملا اس نے معاہدہ توڑ دیا۔ اگر ان میں طاقت ہوتی تو وہ تمہارے بارے میں کسی رشتہ داری کا کسی عہد کا لحاظ نہ کرتے۔ یردونکم بافواہہم، وہ تمہیں اپنی باتوں سے، منہ کی باتوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں، وتعبا قلوبہم، جبکہ ان کی دل جو ہیں وہ انکاری ہیں، واکثرہم فاسقون، ان کی اکثریت جو ہے وہ نافرمان ہے، بد عہد ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے بیچ ڈالی اللہ کی آیات تھوڑی سی قیمت پر، اپنی ناک نیچی نہ ہو جائے، اپنی سرداری، اپنے دنیاوی مفادات کے تحت اللہ کی آیات کا انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا۔ فصدوا عن سبیلی، خود بھی روکے اللہ کے راستے کی طرف آنے سے، دوسروں کو بھی روکا، انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، اہل ایمان کے حق میں وہ کسی رشتہ داری کا، کسی ذمہ داری کا، عہد کا خیال نہیں کرتے، وہ اولئک ہم المعتدون، اور وہی حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ فإن تابوا، اگر وہ توبہ کر لیں، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں، زکات دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، کوئی فرق ہے ہی نہیں، جیسے پہلے ایمان لانے والے ایسے بعد میں ایمان لانے والے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے، تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ اپنی قسموں کو، اپنے عہدوں کو توڑ دیں، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، عہد کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں عیب لگائیں، طعنہ زدی کریں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو ان کفر کے سرداروں سے لڑو، انہم لا ایمان لہم، بے شک ان کی قسموں کی کوئی حیثیت نہیں، لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم نہیں لڑتے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اپنے قسمیں جو ہیں اپنے عہد توڑ ڈالے، وہمو بخراج الرسول، اور وہ تو آمادہ ہوئے اس بات پر، اس فکر میں لگے رہے کہ رسول کو نکال دیں، وہم بدؤکم اول مرہ، پہل تو انہوں نے کی چھیڑخانی کی، مسلمانوں کو اتنا تنگ کیا کہ ہجرت پر مجبور کیا، یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہو گئے کہ ان کو قتل کرنا چاہا، معاذ اللہ نکالنا چاہا، جب ان کو اپنے قبیلے کی مطلب سرپرستی بھی حاصل نہیں رہی ابو لہب کے بننے کے بعد۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈر گئے ہو، فاللہ حق ان تخشہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے تم ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. قاتلوہم، لڑو ان سے، یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دینا چاہتا ہے. یہ وہ آیت آ گئی کہ ان مشرکین مکہ کے لیے جن میں بعثت خصوصی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے لیے عذاب کی شکل یہ تھی. غزوہ بدر میں کیا ہوا، وہاں بھی مہاجرین ہی آمنے سامنے تھے نا، زیادہ تر تو مہاجرین تھے، انصار بھی تھے، کہ اہل ایمان کے ہاتھوں سے اللہ نے ان کو عذاب دلوایا. 70 ان کے جو سردار تھے انہوں نے ان کو قتل کیا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس آقا مالک کو جو ان پہ بہت ظلم کیا کرتا تھا اس کو قتل کیا، ابو جہل کو قتل کیا گیا. تو یہ وہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کی شکل یہ کی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جن کو وہ ستایا کرتے تھے ان کے ہاتھوں سے ان کو قتل کروایا. وَيُخْزِهِمْ، اور اللہ ان کو رسوا کرے. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور تمہیں ان کے خلاف تمہیں غالب کرے. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اہل ایمان جو ہیں ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے، ان کے دلوں میں بھی غصہ تھا ان کے خلاف. یہ وہ چیز ہے جس طرح ان کو عذاب دیا گیا اللہ تعالیٰ نے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی آسمانی معاذ اللہ کوئی عذاب بھیجتا ان پر عذاب کی شکل. اور اس میں فائدہ کیا ہوا کہ صرف کٹر دشمن جو ہے ان کو عذاب ملا، جو ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لے آئے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا ایک مظہر تھا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کی جلن جو ہے اللہ تعالیٰ اس طرح نکال دے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، جس کو اللہ چاہے اس کی توبہ قبول کر لے. خالد بن ولید کی توبہ قبول ہو گئی، حالانکہ احد کے میدان میں ان کی وجہ سے مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی تھی، صلح حدیبیہ کے بعد وہ ایمان لے آئے، اور فتح مکہ کے موقع پر تو اکثریت ہی ایمان لے آئی. واللہ علیم حکیم، اور اللہ کے علم میں تو ہر چیز ہے، اللہ کمال حکمت والا ہے. اللہ نے اپنی حکمت سے اور اپنے علم کی بنیاد پر یہ فیصلے اس طرح کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سرزمین میں کہ حضور کی موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث سب پر رحمت ہی رحمت ہو گئی. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ تم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، تم چھوٹ جاؤ گے؟ ابھی تو اللہ نے یہ جانا نہیں کہ تم میں سے کون ہے جہاد کرنے والے، ابھی تک نہیں جانا. یہ تو رجب 9 ہجری کی بات ہو رہی ہے، نہیں، ابھی بھی تمہارے خلاف تم نے پیش قدمی کرنی ہے مکے کی طرف، یعنی تمہارا دل نہیں چاہ رہا. تمہارے بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں تمہارے وہاں، تم یہ سوچ رہے ہو کہ اگر ہم جائیں گے اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑائی کرنی پڑے گی. پہلے چلے وہ آتے رہے نا، ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، ہم نے تو نہیں کچھ کیا. بدر میں بھی وہ آئے، احد میں بھی وہ آئے، احزاب میں بھی وہ آئے، ہماری ذمہ داری نہیں. لیکن اب تو ہم جا رہے ہیں پہل کرنے، ان پر حملہ کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کے خلاف. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب پتہ چلے گا نا کہ تم میں سے کون ہے جہاد کرنے والے. ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسول ولا المؤمنین ولیجا، اور جنہوں نے نہیں بنایا اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کو چھوڑ کر کوئی اپنا رازدان بھیجی، یعنی اب رشتہ داریوں کو پتہ چلے گا، صحیح سامنے آئیں گے. واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اب یہ وہ بات آ گئی. اچھا جی، وہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس پہ غلاف بھی چڑھاتے ہیں. مشرکوں کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں. شاہدین علی انفسہم بالکفر، جو اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں. اولئک حبطت اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. یہ جو اعمال بظاہر نیکی کے ہیں بھی، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں. جیسے میں نے ذکر کیا تھا نا، قیامت کے دن ہر عمل کی کوئی ویلیو ہوگی. تو عمل تو وہ ہے، حاجیوں کی خدمت کی، حاجیوں کو پانی پلایا، ان کو وہاں رکھتے تھے، خیال رکھتے تھے، خانہ کعبہ کے بھی خیال رکھتے تھے، لیکن اس عمل کی ویلیو کوئی نہیں. اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں پھر وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، معاذ اللہ. اللہم اعذنا من ذلک. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو آباد کرنے کے حقدار تو وہ ہیں کہ جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لائیں. واقام الصلاۃ واعط الزکاۃ، نماز قائم کریں، زکات دیں. ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، تو امید ہے کہ وہ لوگ ہوں گے ہدایت یافتہ پائے قرار دیے جانے والے. اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم نے حاجیوں کا پانی پلانا اور مسجد حرام کا خیال رکھنا برابر کر لیا ان لوگوں کے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائیں؟ وجاہدہ فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جنہوں نے جہاد کیا. لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے, راستہ نہیں دکھایا کرتے. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالہم وأنفسہم اعظم درجۃ عند اللہ, وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے ہجرت کی, گھر بار چھوڑے, اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ, ان کا درجہ بہت بڑا ہے عند اللہ, اللہ کے ہاں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, درجتاً نکر آیا, بہت بڑا درجہ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, اور وہ ہیں مراد کو پہنچنے والے, کامیاب ہونے والے. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ, خوشخبری دیتا ہے ان کا رب ان کو اپنی رحمت, اپنی طرف سے رحمت کا. وَرِضْوَانٍ, اور اپنی رضا کا, خوشنودی کا. وَجَنَّاتٍ, اور باغات ان کے لیے. لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ, جس میں قائم رہنے والی ہمیشہ دائمی نعمتیں ہیں. خالدین فیہا ابدا, جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم, اور بے شک اللہ کے پاس ہے بڑا اجر. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان, اے ایمان والو, اپنے باپوں کو, اپنے بھائیوں کو اپنا ساتھی رفیق مت سمجھو جنہوں نے ایمان پر کفر کو پسند کر لیا, کفر کو عزیز رکھا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو جو ان سے رفاقت کا یہ رشتہ رکھے اب بھی, یعنی تمہارے رشتے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سورہ ہود میں جا کر پڑھیں گے, نوح کے واقعے میں ہم, کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تیرا بیٹا ہی نہیں تھا, بیٹے کی سفارش کی, دیواری تعالیٰ تھا, آپ کا وعدہ تھا میرے بیٹے کو بچا لیں گے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرا بیٹا ہی نہیں تھا وہ, کیونکہ تیرے کہنے میں نہیں تھا, جو تو نے دین اللہ کا جو ان کو سمجھانا چاہا اس نے وہ دین ہی قبول نہیں کیا, لہذا اس رشتہ داری کی کوئی حیثیت نہیں. اس طرح یہاں سمجھایا جا رہا ہے مہاجرین اہل ایمان کو کہ تم اگر اب بھی پسند کرتے ہو اپنے بھائیوں, ان رشتوں کی تمہارے دلوں میں کوئی ویلیو ہے, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو وہی ظالم ہیں. قل, یہ بڑی سخت آیت آ رہی ہے, آیت نمبر 24 ہے سورہ توبہ کی, کہہ دیجئے, ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم, تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار, تمہاری برادری, رشتہ داری ہیں پانچ علائق دنیاوی میں سے. واموال اقترفتموها, اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں. وتجارت تخشون کسادہا, تمہارے کاروبار جس میں تمہیں کساد مندی کا بڑا خطرہ رہتا ہے, کہیں آج کل کساد مندی نہ ہو جائے, مارکیٹ ویلیو جو ہے ہمارے کاروبار کی کم نہ ہو جائے. وہ مساکن تردونہا, اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بڑے محبوب ہیں, پسند ہیں. احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ, تمہارے نزدیک زیادہ پیارے ہیں, تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ, اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے. فتربصوا, تو جاؤ انتظار کرو. حتی یاتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے, اللہ کا کوئی حکم آ جائے. تمام علائق دنیا بھی آ گئی, انسان کے جو بھی اس دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اسی بنیاد پر ہیں, یا رشتہ داریاں ہیں وہ بھی اللہ نے گنوا دیے, باپ, بیٹے, بھائی, بیوی, تمام پوری برادری, اور اس کے علاوہ پھر انسان کا مال ہے, انسان کا گھر ہے, انسان کا کاروبار ہے, آٹھ چیزیں ہیں. اگر ان آٹھ چیزوں کے مقابلے میں اللہ, اس کے رسول اور اس کی جہاد اس کے راستے میں کرنے سے محبت نہیں ہے, تو پھر جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقین کو ہدایت نہیں دیتے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الذکر.